عزت ناموس کے تحفظ کے مسئلہ کو مشتق حوصلہ سمجھتے ہوئے میری حوصلہ افزائی فرمائی اور مجھے آپ سے مخاطب ہونے کا موقع بخشا. خلاق عالم کی بارگاہ عالیہ میں دل کی اتھا گہرائیوں سے التجا کیجیے کہ وہ ذات قدیر مجھے سچ سچ کرنے کی توفیق بخش.
آمین.
اصحاب رسول کی عزت اور ناموس کا مسئلہ موجودہ حالات میں انتہائی اہم مسئلہ ہے. دشمنان اصحاب رسول کی شب و روز کی سرگرمی یہ ہے کہ کسی نہ کسی صورت میں وہ مسلم قوم کے دل و دماغ سے پیغمبر کی جماعت کے تقدس کو کھینچ لیں. ان کی عظمت کو پامال کر ڈالیں. اصحاب پیغمبر سے ان کی دشمنی کی وجوہات کیا ہے؟ اس میں جہاں اور بہت ساری وجوہات بیان کی جا سکتی ہیں وہاں ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ اصحاب رسول کا دشمن طبقہ قرآن و سنت کو نہ مانتا ہے اور نہ ہی اسے پھلتا پھولتا ہوا دیکھ سکتا ہے. جبکہ اسے یہ یقین ہے کہ قرآن و سنت کا امت تک پہنچنا اور اس کا کتابی شکل میں آنا پیغمبر اور امت کے مابین قرآن و سنت کے پہنچانے کے لیے جو واسطہ یا ذریعہ ہے وہ دشمن اصحاب رسول سمجھتے ہیں کہ صرف اور صرف پیغمبر کی جماعت. اگر اس جماعت کا احترام باقی رہے تو اس کی وساطت سے نقل کی ہوئی کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا لازمی ہوگا. اور اگر اصحاب رسول کا تقدس برقرار نہیں رہتا تو پھر بڑی آسانی کے ساتھ وہ قرآن کا انکار کر جائیں گے. اور یہ صرف مفروضہ نہیں ہے کہ دشمنان صحابہ نے قرآن کا انکار کیا ہے یا کرنے کا پروگرام رکھتے ہیں. یہ صرف مفروضہ نہیں ہے بلکہ واقعی ایک حقیقت ہے. رواقب کی بنیادی ان کے بقول ان کی کتب حدیث سے چاہے ان کا تعلق ان کے نظریات کے مطابق ان کی فکر سے اور چاہے ہم کتب کا تعلق ان کے نظریات کے مطابق علم کلام سے ہے یا اصول فقہ سے یا ان کا تعلق اسماء و رجال کی کتب سے اس پورے ذخیرہ میں 2000 سے کچھ زائد روایات اس مسئلہ پر موجود ہے کہ یہ قرآن جو آج ہمارے پاس موجود ہے جسے پڑھا جا رہا ہے جس کے پڑھانے کے انتظامات کیے جا رہے ہیں یہ اصلی نہیں ہے علی آزم یہ صحیح نہیں ہے 2000 سے زائد روایات روافض کی کتب میں موجود ہیں جنہیں ان کے ہاں تواتر کا درجہ حاصل ہے اور باقاعدہ رابطے علماء نے ان روایات کے متواتر ہونے کا اقرار کیا کی پوری تاریخ میں صرف 4 آدمی ایسے آئے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو رب کی جماعت میں جماعت میں شمار بھی کیا اور اس بات کا اقرار بھی کیا کہ یہ قرآن صحیح ہے اور اصلی ہے رزق کی پوری تاریخ میں صرف 4 آدمی یہ اقرار کرتے ہیں کہ یہ قرآن صحیح ہے باقی کوئی ایسا نہیں گزرا جس نے اس قرآن کا انکار نہ کیا لیکن وہ 4 جو یہ اقرار کرتے ہیں یہ تعریف کرتے ہیں کہ یہی قرآن صحیح ہے ان کا یہ اقرار ان کے اس قرآن پر ایمان کی دلیل نہیں بلکہ اس وقت کے حالات سے وہ مجبور ہوئے اور انہوں نے تقیہ کر کے اپنی جان بچائی اور اقرار کر لیا کہ یہ قرآن سے اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا راستری اسٹیٹ نعمت اللہ جزائری انوار نعمانیہ کے نام سے 2 جلدوں میں کتاب لکھی اور اس میں اس نے تاریخ قرآن پہ بات کی اور اپنے نظریات کے مطابق اس کو ثابت کی ہے کہ یہ قرآن اصلی نہیں ہے پھر اس نے خود سوال پیدا کیا ہے کہ ہمارے مکتب ذکر کے 4 آدمی ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن صحیح ہے تو پھر اس کا وہ جواب دیتے ہیں کہتے ہیں کہ ان 4 ہمارے علماء کا عقیدہ تو یہی تھا کہ یہ قرآن صحیح نہیں البتہ انہوں نے تقیہ کر اس وقت کے حالات کے ساتھ اپنی جان بچانے کی غرض یہ کہہ دیا کہ یہی قرآن صحیح ہے فی الحقیقت نعمت اللہ جزائری کہتے ہیں کہ ہمارے وہ 4 علماء بھی اس کے قائل نہیں تھے کہ یہ قرآن اصلی ہے میری بات آپ سمجھ رہے ہیں
جی
جی سارے یا تھوڑے
سارے
تو جو 4 آدمی تاریخ میں ملتے کہ یہ اس قرآن کے قائل ہیں شاید ان کو بھی نعمت اللہ جزائر نے احساس کیا کہ وہ دل سے قائل نہیں تھے کہ یہ قرآن صحیح ہے بلکہ تقریباً اپنے حالات سے مجبور ہو کر اپنے زمانہ میں انہوں نے اقرار کر لیا کہ یہی صحیح ہے حقیقت کو اس کے قائل نہیں تھے تو اس لحاظ سے شیعت کے ہاں یہ نظریہ اجماعی قرار پا گیا کہ یہ قرآن اصلی نہیں تھا اور یہ وہ بات کہ جو میں مہمات تقریر کی حد تک نہیں کہہ رہا میں آج کے اس عظیم بین الاقوامی شہر میں اور آج کے شہر کے اس معروف جانے والے پوری تحدی کے ساتھ دنیا شیعت کو یہ چیلنج کرتا ہوں کہ اگر میرا یہ کام غلط ہے کہ تم اس قرآن کے ملک ہو تو تم میرے خلاف ہائی کورٹ میں ایک دائر کرو کہ یہ لوگ بھی ہمیں قرآن کا منکر کہتا ہے جبکہ ہم اس قرآن کے قائل ہیں اگر میں ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ میں یہ ثابت نہ کر دوں کہ تم اس قرآن کے قائل نہیں ہو تو میں لکھ کے دوں گا عدالت کو کہ مجھے کراچی کے کسی بھی طور پہ بھرا کر کے وہ روپ
میں
انتہائی نمایاں روایت یہ بھی موجود ہے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رولت کے بعد علی بن ابی طالب نے قرآن جمع کیا اور جمع کر کے اسے ابو بکر و عمر کے پاس لائے اور انہیں یہ کہا کہ یہ وہ قرآن ہے جو میں نے حسب تفصیل خدا سے مانگا ہے، جیسے اللہ نے اتارا تھا اسی طرح میں نے یہ جمع کیا ہے اور آپ اسے قبول کریں۔ روایت میں آگے الفاظ ہوئے ہیں کہ ان خلفاء یعنی ابو بکر عمر واضح لفظوں نے انکار کیا کہ علی ہمارے پاس اپنا قرآن موجود ہے، ہمیں تیرے قرآن کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ علی نے یہ جواب سنتے ہی اس قرآن ایک صندوقچی میں بند کیا اور اس کو تارے لگا کر مہر لگا دی اور یہ اعلان کر دیا کہ اب اس قرآن کو امام مہدی سے پہلے کوئی نہ دیکھ سکے گا، نہ پڑھ سکے گا، نہ ہاتھ لگا سکے گا۔ یہ روایت شیعہ کتب میں تواتر کے ساتھ موجود ہے، بلا اختلاف موجود ہے اور دنیا میں شیعہ کتب میں اسماء الرجال کی کوئی ایک کتاب بھی نہیں ہے۔ میں پوری تحدی اور چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ جو اس روایت پہ چلا کرتی ہو کہ یہ کمزور ہے، بلکہ بلا نزاع بلا اختلاف اس روایت کو مانا گیا ہے اور روایت کے الفاظ میں نے آپ کے سامنے پڑھے ہیں اپنی زبان کہ علی قرآن جمع کر کے لائے تھے اور ابو بکر عمر نے کہا کہ ہم آپ کا قرآن نہیں لیتے، ہمارے پاس اپنا قرآن ہے، اس کو لے جائے۔ اور علی بن ابی طالب نے رضی اللہ عنہ اس کتاب کو محفوظ کر لیا اور مہر لگا دی اور کہا کہ مہدی سے پہلے اب تم اسے نہیں دیکھو گے۔ اس روایت نے یہ واضح کر دیا کہ جو قرآن ابو بکر و عمر پیش کر رہے تھے وہ اور تھا اور جو علی لائے تھے وہ اور تھا۔ جو علی لائے تھے اسے ناصف نہ دیا گیا اور علی بن ابی طالب نے اسے ہمیشہ کے لیے غائب کر دیا مہدی تک، اور جو ابو بکر و عمر کے پاس تھا اسے ناصر بھی کیا گیا، جمع بھی کیا گیا اور آج وہ آپ کے سامنے موجود بھی ہے۔ تو یہ روایت واضح غیر مبم الفاظ میں اس حقیقت کو ثابت کر رہی ہے کہ قرآن دو تھے، ایک علی نے پیش کیا تھا اور ایک ابو بکر عمر نے پیش کیا تھا، اور جبکہ اس روایت میں یہ بھی ہے کہ اصلی قرآن وہی تھا جو علی لائے تھے اور اس قرآن میں خلفاء نے تبدیلیاں کی، اس میں کچھ گھٹا دیا کچھ بڑھا دیا اور اصلی قرآن کو پیش نہ کیا۔ تو یہ وہ روایت ہے جو رفت کے ہاں مسلمہ ہے، اس میں کوئی نزاع کوئی اختلاف قتل نہیں ہے اور آج تک کسی شیعہ عالم نے اس روایت پر جمع نہیں کی ہے۔ تو اس روایت کی موجودگی میں یہ کیسے باور کیا جا سکتا ہے کہ راستی اس قرآن کے قائل ہیں؟ آپ کوئی نعرہ بھی ابھی بلند نہ کریں، جب میں چاہوں گا تو آپ سے نعرے کی درخواست کر دوں گا، ٹھیک ہے؟
بالکل،
نام تو آپ نے اللہ کا لیا ہے، سب سے پیارا نام ہے، یہ لگائیں گے ہم نعرہ، لیکن تھوڑی دیر کے بعد آپ مجھے لائن پہ چڑھنے دیں، اس سے پہلے ہی نہ آپ کی آوازیں بیٹھ جائیں نا۔
بات میری سمجھ پا رہی ہے؟ میری گفتگو کے بدل سے آپ کی نگاہ لینا چاہ رہا ایک روایت نہیں بیسیوں روایات موجود ہیں کہ یہ قرآن اصلی نہیں ہے، اسے بدل دیا گیا، اس میں تعریف کر دی گئی ہے، اسے اصلی حالت میں باقی نہیں رہنے دیا گیا. جب امام مہدی آئیں گے تو قرآن اپنی اصلی حالت سے پڑھا جائے گا. یہ اس اصول کافی میں موجود ہے. جو روافظ کے ہاں ان کے مذہب کی اساسی اور بنیادی کتاب ہے. فصل الخطاب فی اثبات تاریخ کتاب رب الارباب کے عنوان مستقل ایک کتاب تحریر کی گئی ہے، جس کا ربی مصنف اپنے اسلام اور اپنے عقیدے کے مطابق دلائل کا انبار لگاتے ہوئے یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ یہ قرآن بدل دیا گیا، اور اس کے نام سے بھی ظاہر کہ یہ اصلی نہیں ہے. اور اس کتاب میں باقاعدہ ایک صورت دی گئی ہے کہ جو موجودہ قرآن میں نہیں ہے، اور اس کتاب میں اسے شائع کیا گیا کہ یہ اصل قرآن میں تھی. جو آپ غائب ہیں جہاں تک عربی لٹریچر کا تعلق ہے یا عربی کتب کا تعلق ہے، انہیں میں نے جیسے عرض کیا 2000 سے زائد روایات موجود ہیں کہ یہ قرآن اصلی نہیں ہے. اور جہاں تک فارسی اور اردو زبان کا تعلق ہے اس میں بھی بے پناہ لٹریچر موجود ہے جس میں یہ کھلا ہوا اقرار ہے کہ یہ قرآن اصلی نہیں ہے. حتیٰ کہ آج سے قریب 80 سال پہلے مقبول حسین دہلوی شیعہ مجتہد نے قرآن کا ترجمہ لکھا، جس ترجمے کو مقبول ترجمے کے نام سے شائع کیا گیا. اس نے مختلف مقامات پر یہ تعریف کی ہے کہ یہ قرآن صحیح نہیں ہے. خصوصیت کے ساتھ اس کے 12 پارے میں وہ تعریف کرتا ہے، کہتا ہے کہ یہ قرآن شراب خور خلفاء کی خاطر بدل دیا گیا ہے، اصلی حالت میں نہیں ہے. پھر خود سوال پیدا کرتا ہے کہ جب یہ بدل دیا گیا ہے تو تم صحیح کر دو. جواب لکھتا ہے کہ ہم اپنے ایمان کے حکم سے مجبور ہیں کہ جب تک مادی غار سے باہر نہ آئیں ہم اس وقت تک اس قرآن کو صحیح نہیں کر سکتے. ہم مادی کے آنے تک کسی غلط قرآن کو پڑھیں گے عیاذ باللہ، اور جب مادی آئیں گے تو اس وقت قرآن اصلی حالت میں پڑھا جائے گا. یہ اردو زبان میں 12 پارے میں اس نے تحریر کیا. اور پھر یہ تنہا مقبول حسین دہلوی تعریف کرنے والا نہیں، ایک درجن کے قریب اس وقت کے شیعہ مجتہدین نے اس کی تصدیق کی، اور وہ تصدیقات آج بھی ساتھ لگی ہوئی ہیں اور میں وہ ترجمہ پیش کر سکتا ہوں. اس وقت ان کے جو اساتین تھے، جو جید علماء تھے، ان لوگوں نے مقبول کی تعریف کر دی کہ واقعی یہ قرآن اصلی نہیں ہے اور اسے بدل دیا گیا ہے. اردو زبان میں ان کی یہ تفسیر ہے اور نہایت ہی معتبر ہے، ان کے ہاں مقبول بھی ہے، اور اس پر ایک درجن سے زائد شیعہ علماء مجتہدین کی تصدیقات بھی ہیں کہ واقعی یہ قرآن کا ترجمہ بھی صحیح ہے اور اس کی تفسیر بھی صحیح ہے. جبکہ اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ علیہ باللہ اس قرآن کو شراب خور خلفاء کی خاطر بدل دیا گیا ہے. اگر مقبول حسین دہلوی نے 12 پارے میں حاشیے پر یہ تحریر نہ کیا ہو اور اس کی ایک درجن کے قریب شیعہ علماء نے تائید نہ کی ہو تو جوتا آپ کا پڑ گیا. اور اگر یہ حقیقت ہے تو پھر مجھے کہنے کا حق ہے کہ رابطی اس قرآن کا قائل نہیں ہے, قطعاً قائل نہیں ہے. اگر کبھی کبھار وہ کہہ بھی دیتا ہے کہ ہم اسی کو مانتے ہیں تو وہ تقیتاً کہتا ہے جیسے نعمت اللہ جزائری نے تعریف کیا, عقیدے کے لحاظ سے وہ نہیں کہتا. پھر آپ کے یہاں کراچی سے تفسیر قرآن کے نام سے ایک تفسیر چھپی ہے, اس میں آیت موضوع پر واقف کرتے ہوئے یہ تعریف کیا گیا ہے کہ قرآن کے الفاظ سے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ پاؤں دھونے چاہیں, جبکہ شیعت کے ہاں پاؤں دھوئے نہیں جاتے, مسا کیا جاتا ہے. اور قرآن کے الفاظ سے پتہ چلتا ہے کہ پاؤں دھونے چاہیے جیسے منہ دھونا چاہیے. یا جو الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وأیدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وأرجلکم الى الکعبین. لفظ ارجلکم میں لام پہ زبر ہے اور اس کا ارتھ جا رہا ہے وجوہکم پر. اس عنوان سے اس لحاظ سے پرانی آیت یہ بتلاتی ہے کہ جیسے تم منہ دھو گے یا ہاتھ کولیوں تک دھونے پڑیں گے اسی طرح تمہیں پاؤں بھی دھونے ہوں گے. لیکن تفسیر لکھنے والا آپ کے کراچی کا ہے, وہ اس الجھن میں پھنستا ہے کہ شیعہ کے ہاں تو مسا ہے پاؤں دھونے نہیں ہے, اور قرآن الفاظ اس بات کو ثابت کر رہے ہیں کہ پاؤں دھوئے جائیں. تو اس کا جواب لکھتا ہے, کہتا ہے اصل میں ارجلکم تھا ہی نہیں. حجاج ابن یوسف نے جب قرآن پہ اعراب لگائے تو اس نے اپنے مذہب کے مطابق اس آیت کو بدلا, چاہیے تھا ارجلکم ہوتا, اس نے اپنے عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے ارجلکم کر دیا. کہتا ہے ہمارا وضو صحیح ہے, قرآن غلط ہے. یہ تفسیر قرآن کی تفسیر کے نام سے آپ کے کراچی سے چھپی اور میں پیش کر سکتا ہوں. پھر آپ کے کراچی ہی سے 1,000 تمہاری 10 ہماری کے نام سے کتاب آپ کے کراچی سے چھپی. اس کتاب میں تحریر کیا گیا ہے بڑے واضح لفظوں سنیوں کو خطاب کرتے ہوئے کہ تمہارے قرآن میں تو پاکستان کا ذکر بھی نہیں ہے, جس قرآن کو کہتا ہے ہم مانتے ہیں اس میں تو خدا داد مملکت پاکستان کا ذکر بھی ہے اور وہ کتاب ہمارے امام کے پاس محفوظ ہے. یہ اردو زبان میں آپ کے کراچی میں چھپی. آپ جستجو کریں تو آپ کو مل جائے, حوالے کا میں ذمہ دار ہوں. عربی, اردو اور فارسی ہر قسم کے لٹریچر میں یہ شہر ابلا جا رہا ہے کہ یہ قرآن اصلی نہیں ہے, اسے بدل دیا گیا, یہ صحیح نہیں ہے, اصلی قرآن امام مہدی لائیں. پھر افضل المقال کے نام سے منتہى الاعمال کا ترجمہ شاید منتہى الاعمال شیعہ کے آموز پر کتاب ہے, وہ فارسی میں, اس کا اردو ترجمہ لاہور سے افضل المقال کے نام سے جامع المنتظر سے شائع ہوا ہے. اس میں بھی واضح لفظوں میں یہ تعریف دیا گیا کہ جب امام مہدی آئیں گے تو وہ اصلی قرآن کو نافذ کریں گے, یہ قرآن غائب ہو جائے گا, وہ اصلی قرآن اس کی جگہ لائیں گے, اور جو قرآن کے حافظ ہوں گے پہلے ان کے لیے مشکلات پیدا ہو جائیں گی اس نئے قرآن کو یاد کرنے کی. فارسی میں بھی منتظہ مال پاکستان میں موجود ہے اور اس کا اردو ترجمہ آسر الوقار کے نام سے بھی موجود ہے. آپ خود جستجو کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، ریسرچ کر سکتے ہیں، مدارہ کر سکتے ہیں. میں مات الزامات کی فہرست آپ کو نہیں بتا رہا، میں حقیقت سے آپ کو آگاہ کر رہا ہوں کہ دنیا حیثیت کا چاہے کوئی جوان ہو چاہے بچہ، چاہے مرد ہو چاہے عورت، کوئی ایک بھی اس قرآن کا قائل نہیں ہے جس قرآن کے لیے آپ نے جامع تعبیر کیا ہے. ان کے ہاں اجماعی طور پر اس قرآن کا انکار کیا گیا ہے کہ یہ اصلی نہیں. اب اگلی بات، میرا خیال ہے کہ مجھے کہنے کی ضرورت نہیں کہ جو شخص اس موجودہ قرآن پر ایمان نہیں رکھتا، اس کو حرف بحرف صحیح نہیں مانتا، اس کو تعریف تغیر اور تبدل سے پاک نہیں مانتا، وہ شخص قطعی مومن نہیں ہو سکتا. ہم کسی صورت میں ایسے کسی فرد یا جماعت کو اپنا ایک لمحہ کے لیے بھی بھائی نہیں بنا سکتے. اور قرآن کا تحفظ ہمارے ذمہ فرض، اور قرآن کے خلاف اٹھنے والی تحریک کو روکنا اس کے لیے انفرادی کارروائیاں کرنا، اور اس قرآن کے خلاف اٹھنے والی تحریک کے منہ میں لگام دینا میں ایمان کا حصہ سمجھتا ہوں. اور سنی کو متحد ہو کر یہ کام کرنا ہوگا تاکہ کتاب اللہ کے خلاف اس تحریک کا راستہ روکا جا سکے. میں تمام مسلمانوں جو پڑھے لکھے ہیں ان سے اپیل کروں کہ تم میری زبان کے اعتبار نہ کرو، تم اس لٹریچر کا خود مطالعہ کرو، اسی نتیجے پہ پہنچو گے جس پہ میں پہنچا ہوں. مجھے شیعت کا رد کرتے ہوئے اور شیعہ لٹریچر کا مطالعہ کرتے ہوئے 15 سال کا عرصہ گزر گیا ہے. میں دیانتداری کے ساتھ اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ رس اسلام کا حصہ نہیں کچھ کا حصہ ہے، اور اس قبضے پر کسی بھی قیمت پہ ہم پردہ نہیں ڈالنا چاہتے. اپنی قوم کو اس حقیقت سے آگاہ کرنا میرا بنیادی حق ہے، اور میں دعوت فکر دے رہا ہوں کہ اگر میری یہ گفتگو غلط تو مجھے ہائی کورٹ میں چیلنج کیا جائے، میں اس کو وہاں ثابت کروں. اور یہ چیلنج بھی میں نے آج نہیں کیا آپ کے، بلکہ ایک طویل عرصہ سے کر رہا ہوں کہ چوکوں اور چوراہوں پہ لڑائی نہ لڑی جائے، فساد قتل و غارت نقش امن کی کارروائیوں کی طرف اپنے جناب پہ پردہ ڈالنے کے لیے نہ بڑھا جائے، بلکہ اصول اور قاعدے کے مطابق شیعت کو عدالت میں آ جانا چاہیے. آ جانا چاہیے یا نہیں آ جانا چاہیے؟ آسانی کے ساتھ آ سکتے ہیں یا نہیں آ سکتے؟ ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کا فل بینچ ہماری بات سنے، چاہے ایک سال بعد سننے میں لگا دے، اگر ہم شیعت کو قرآن کا منکر ثابت نہ کر سکے ہمیں ملک میں کر دیا جاتا، اور اگر ہم ثابت کر دیں تو پھر ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ رس اسلام کا حصہ نہیں ہے. ٹھیک ہے یا نہیں؟ یہ کوئی ناجائز مطالبہ ہے یا یہ کوئی تقریب کاری ہے؟ بلند آواز سے بولے، اونچی آواز سے جائز ہے یا نہیں ہے؟ میں نے کراچی کے مختلف اجتماعات میں یہ بات کہی ہے کہ مہاجر قومی موومنٹ کے نوجوان اگر مہاجر قوم کے حقوق کے لیے میدان میں آئے ہیں, جیلیں بھری ہیں, لڑائی لڑی ہے اور وہ اس کو جائز اور درست سمجھتے ہیں تو کوئی بڑا نہیں ہے کہ چاہے مہاجر ہو چاہے پٹھان, چاہے قریشی ہو چاہے سید, مولوی ہو غیر مولوی, لیڈر ہو غیر لیڈر, کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہ کتاب اللہ کے حقوق کے لیے نکل کرے. اسے کتاب اللہ کا تحفظ کے لیے اس کے تقدس کو برقرار رکھنے کے لیے بھی میدان عمل میں اترنا ہوگا. اور کتاب اللہ کے تحفظ کی گفتگو کو فرقہ واریت کہنے والا کون ہی خطاب ہے, بس دھیان رکھے. اگر قرآن کی حفاظت کی بات کرنا بھی فرقہ واریت ہے تو دین کس کا نام ہے؟ قرآن کسے کہتے ہیں؟ سامعین محترم, ایک بنیادی بات یہ کہ صحابہ کا انکار اس لیے کیا جا رہا ہے کہ قرآن سے جان چھڑائے جائے. نمبر دو, صحابہ کا انکار اس لیے بھی کیا جا رہا ہے کہ عقیدہ ختم نبوت کا انکار کیا جا رہا ہے. اور جو ہے آپ کی میری طرف اصحاب رسول کا انکار اس لیے بھی کیا جا رہا ہے کہ ختم نبوت کا انکار کیا جا رہا ہے. جو عقیدہ امامت کے نام سے رس نے ایک عقیدہ تیار کیا ہے, امام معصوم ہوتا ہے, اس کی اطاعت فرض ہوتی ہے, اس سے باطنی وہی آتی ہے, صدر قدر میں اس پر فرشتے اس سال کے آداب لے کر نازل ہوتے ہیں. امام کسی بھی چیز کو حلال کر سکتا ہے اور کسی بھی چیز کو حرام کر سکتا ہے. امام کو یہ اختیار بھی کر سکتا ہے, حرام کو حلال بھی کر سکتا ہے. یہ تعریف کی گئی امام کی, اور ان اماموں میں پہلا امام علی ابن ابی طالب کو منتخب کیا گیا اور یہ بتایا گیا کہ علی خلیفہ خلافت رہے, علی پہلے امام ہیں, اور جو لوگ علی کو پہلا امام نہیں مانتے ہیں ان نے گویا کفر کیا ہے کہ نبی کا منتخب کرتا اور نبی کا ہی نہیں مامور میں اللہ تھا اس کا انکار کیا ان لوگوں نے. اس بنیاد پر صحابہ کو گالی دی گئی, توڑا کیا گیا. جو اگر صدیق کو مان لیا جائے عقیدہ امامت اڑتا ہے, اگر عمر کو مان لیا جائے عقیدہ امامت کے پرچے اڑتے ہیں, اور جب عقیدہ امامت اڑ جائے گا ختم نبوت کا انکار نہیں یہ دنیا کر سکے گی. مقصد ختم نبوت کا انکار تھا امامت کے عقیدے کے پردہ میں, اور اس امامت کو ثابت کرنے کے لیے اصحاب رسول کا انکار ضروری سمجھا گیا. یہی وجہ ہے آج صحابہ کے پیدا ہوتے تاکہ وہ ایک رنگ میں امامت کے عقیدے کو پھیلا کر عقیدہ ختم نبوت کا انکار کر سکے. ورنہ اور کوئی وجہ نہیں ہے صحابہ اکرام کے انکار کی. یہ اصل جڑ ہے. اور پھر کے بعد میں تنہا نہیں کہ آج سے تقریباً 200 سال پہلے, یہ اس سے بھی کچھ زیادہ عرصہ سمجھ لیجیے, شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے تسلیمات الہیہ میں لکھا ہے کہ راستی پھر حقیقت ختم نبوت کے منکر ہے اور زبان سے اس کے اقرار کرتا ہے. اور وجہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے یہی مسئلہ امامت لکھا ہے کہ مسئلہ امامت کسی طور کے ختم نبوت کا انکار ہے. خاتم الانبیاء کے بعد کوئی معصوم ماں کر نہیں سکتی. کیا خیال ہے آپ کا؟ خاتم الانبیاء کے بعد کوئی معصوم ماں کر نہیں سکتی. اور صرف اتنے دیکھتے سارے کیا بلکہ دنیا شیعت نے یہ اعلان بھی کیا ہے کہ ہمارے بارہ امام تمام تخلوں سے اعلیٰ اور افضل ہے. دنیا میں کوئی وہ مفتی نہیں ہے جس کا قلم لکھ سکے, جس زبان کہہ سکے کہ غیر نبی نبی سے افضل ہو سکتا ہے, یا یہ مسلمان لے سکتا ہے. لا ریب لا شک جو شخص کسی غیر پیغمبر کو پیغمبر کے پردے دیتا ہے, کسی غیر نبی کو نبی کے فوقیت بخشتا ہے, کسی غیر نبی کو نبی کے فضیلت دیتا ہے, اس کا کفر نہیں, اس کا اعتراف نہیں, اس کا قتل نہیں, اس کی شہادت نہیں, کوئی شروع نہیں ہے. اور اس کو مسلمانوں کے سرکے میں تسلیم کرنا بس جانتی ہے. میں نے تو ابھی آپ کو اجازت نارے کی نہیں دی, وعدہ کیا آپ سے. میں نے آپ سے عرض کیا کہ نارے کا وقت آئے گا, خصوصاً میں عزیز طلبا سے عرض کروں گا کہ شاید اس گفتگو میں بعض باتیں بعض عوام کو سمجھنا ہے, لیکن تم تو ایک علمی ادارے میں رہتے ہو, تمہیں تو اس کو کیچ کرنا چاہیے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. کوئی غیر نبی نبی سے افضل ہو سکتا ہے؟
نہیں.
اور پھر ظلم یہ کہ علی بن ابی طالب کو محمد رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے برابر لکھا گیا ہے, اور کھلے رستوں میں کہا گیا کہ علی نفس رسول ہے. علی میں اور محمد رسول اللہ میں کوئی فرق نہیں ہے, واضح رستوں میں ظاہر کیا گیا ہے. اور یہ عقیدہ قتل کفری عقیدہ ہے. رب العالمین کی پوری کائنات میں محمد رسول اللہ کے برابر کوئی نہیں.
بے شک.
صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط؟
صحیح.
قطر وہابیوں کے سٹیج سے کہہ رہا ہوں. ان کے وہاں بھی ہونے میں تو شروع ہے
نہیں.
جی تو پھر انہوں نے میری زبان پکڑ لی ہے کہ کیا کہہ رہے ہو؟ چھوڑو سڑک پانی, چھوڑ دو سب کی یاد اور صرف حقیق پہ ہو. کوئی دیوبندی کوئی اہل حدیث محمد رسول اللہ سے بڑا یوم کے برابر کائنات میں اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں مانتا ہے.
بے شک.
اللہ محمد رسول اللہ اور ساری کائنات سے افضل ہیں, لیکن محمد رسول اللہ کے برابر اللہ کی پوری مخلوق میں اور
کوئی نہیں.
کوئی نہیں. اور سید علی کو محمد رسول اللہ کے برابر مانتے ہیں. یہ عقیدہ کفر ہے یا نہیں ہے؟
کفر ہے.
اس کو ایک لمحہ کے لیے بھی تسلیم کیا جا سکتا ہے؟
نہیں.
اونچی آواز سے
نہیں.
ایک منٹ کے لیے بھی نہیں مانا جا سکتا. سامعین محترم, چلتے ہوئے ایک بات یہ بھی کہتا جاؤں کہ اس کے دل و دماغ میں جا رہی ہے وہ اپنے خلاف بات کو سن کے برداشت ہی نہیں کر سکتی جا رہی ہے, اور کسی جا رہی ہے کا خلیاتہ جھکتے ہوئے علامہ احسان الہی مرحوم نے تم لاکھ پردے ڈالو, حکومت لاکھ پردہ ڈالے, لیکن میں کل کے الزام عائد کرتا ہوں احسان الہی ظہیر کا قاتل تصور نقلی امامیہ سٹی بینک کا سابق صدر ہے جسے 3 ماہ کے بعد حکومت نے چھوڑ دیا. حکومت کے لیے ہم نے ملک میں پانی لائی کے پکڑ لیے, لیکن ظاہر کرنے کے حالات بگڑتے ہیں تم قاتل کو ظاہر نہیں کرتے کہ حالات بگڑتے ہیں تو تمہیں مستقبل ہو رہا تھا. تم ناکام ہو, تم اتنے بڑے مجرم کو ظاہر نہیں کر سکتے کہ حالات بگڑتے. اور یہ پانی لائی میں روم اس کا خمیازہ کیوں بھگتا؟ انہیں کتاب لکھی تھی اشیاء اور قرآن جس نے دل کا مچا دیا پوری عرب کنٹری. وصیت کا قرآن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, اور اس کا خمیازہ بنتا بھگتا ہوا. لیکن میں یہ دنیا شیت پہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ موت و حیات کا مالک اللہ ہے اور موت اپنے وقت سے پہلے نہیں آئے گی. لیکن یہ تم پہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ اب تمہارے کفریات پر پردہ نہیں ڈالا جا سکتا.
بے شک
اور یہ آج ہمارا ضامنی حقائق ہے. تم ان کفری حقائق کے قائل ہو. کراچی کی موجودہ صورت حال اگر میرے سامنے نہ ہوتی تو میں شاید کسی اور انداز اور لہجے میں آپ سے بولتا. یہ تو آپ میرا اپنی لہجہ کا سبق دیا. لیکن بہرحال میں نے موجودہ حالات کا لحاظ رکھا ہے. ہم کسی طور کے تخریب کاری یا قتل و غارت کرنے کے قائل نہیں ہیں. لیکن یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ہم بے غیرتی کی زندگی نہیں گزارنا چاہتے.
بے شک
ہم امن کے خواہاں ہیں لیکن اس صورت میں نہیں کہ قرآن کا باقی گنگناتا پھرے اور قرآن کے خادم بیڑیاں پہن کر جیلوں میں پڑے رہیں یا بمبوں سے اڑا کے جائیں. یہ کوئی انصاف نہیں ہے. میری بات آپ کو سمجھ آئی؟
جی.
عظمت صحابہ کانفرنس کا مقصد یہی تھا کہ آپ کو صحابہ کی شخصیات سے واقف کرایا جائے اور میں نے اس پہ بنیاد رکھی کہ صحابہ کا انکار کیوں کیا جا رہا ہے. انکار کی ایک وجہ یہ ہے کہ قرآن سے جان چھڑائے گا. دوسری وجہ یہ کہ ختم نبوت کا انکار کیا جا رہا ہے. اور مزید سن لیے کہ پھر صحابہ کا انکار بھی کسی عام زبان میں نہیں کیا گیا بلکہ انتہائی غیر پارلیمانی زبان خلیل زبان استعمال کی گئی ان قدسی سفارش شخصیات کے خلاف. اتنی خلیل زبان کہ صحابہ رسول کو ماؤں کی گالیاں دی گئی. آپ کے کراچی میں کتاب چھپی ہے اصحاب رسول کی کہانی قرآن و سنت کی زبانی. جس کتاب میں الیاذ باللہ نقل و قطب کو نواشت عمر بن خطاب کو حرام زادہ تحریر کیا گیا ہے. تم بتاؤ کہ یہ نقل کر ملک میں موجود ہو اور تم ہمیں کہو اس کے اختلاف فرقہ واریت ہے. اختلاف نہیں کیا گیا صرف صحابہ سے بلکہ ان کے خلاف وہ گندی زبان استعمال کی گئی ہے. جو زبان کو گندر استعمال کرتا ہے یا جو زبان کوئی انتہائی کلیرہ استعمال کرتا ہے وہ زبان اصحاب رسول کے خلاف استعمال کی گئی اور خصوصیت کے ساتھ فاروق اعظم کے خلاف جسے نبوت نے طرف طرف کے خارج سنانا تھا. سنجھو تم زندہ ہو اور انہیں تو حرام زیادہ تاریخ جانا ہے. تم کیوں نہیں جانتے؟ تم کیوں ہمارے دستاوازی نہیں بنتے کہ ہم اس کفر کا راستہ آئینی طور پہ روکیں؟ صرف یہی تک نہیں آنکل ڈائجسٹ کے نام سے لاہور سے ڈائجسٹ چھپا جس میں واضح نقطوں نے تحریر کر دیا گیا کہ معاویہ بن ابی سفیان کی بیٹی میری جوان لڑکی ہے لیکن میں نے کافر کے کفر کو پتہ نہ کرنا ہے. اس مجبوری کے بعد ذکر کر رہا ہوں ورنہ شاید یہ الفاظ زبان پہ نہ رہتا. مردیو پیو لیڈرو سنی لو جوانو تمہاری خلافت روز آ جاتا ہوں، قرآن ٹوٹ گئی، خصم پا گیا، ظلم و ستم اور بربریت کی انتہا ہو گئی، آگے ڈائجسٹ کا مصنف لکھتا ہے کہ معاذ بن ابی سفیان کی بیٹی معاذ کا باسی بھی مبتلا رہا کرتی تھی، اور جب اتنا نہیں بلکہ یہ بےمان یہ بھی تعریف کرتا ہے کہ تمام صحابہ کی بیٹی نے یار بنایا کرتی تھی۔ آج باسی کی بیٹی کی آبرو محفوظ ہے، لیڈر کی بیٹی کی آبرو محفوظ ہے، یا صحابہ کا وائس رہ گئے، کی بیٹیوں تک کو محفوظ نہ کیا جائے، دنیا کی جب دماغ کے طریقے کھول کے سن لے اور یہ مرنے کا فیصلہ کر لیجیے اور اس کفر کا راستہ دماغ سے روکیں گے یا ہاتھ سے روکیں گے، کفر سے روکیں گے یا یہ پاکستان میں کفر چھپے گا یا ہم رہے گی۔ مجھے بات کرنے دیجیے، آپ کے نعرے کا کھاتا میں نے پورا نہیں کیا ابھی تک، ناراض نہ ہوں بھائی، کارکن ساتھی عزیز ہیں میری، پونجی ہے ہماری، لیکن میں وقت بچانے کے لیے آپ کو بار بار کنٹرول کر رہا ہوں، میں آپ کے نعرے سے متفق ہوں، مجھے کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے، موت اس کے قبضہ میں ہے اور وقت سے پہلے نہیں آتی، وقت سے پہلے
نہیں آ رہی،
بلکہ یہ بھی کہہ دینا چاہتا ہوں کہ اگر اس راستے میں میری موت آئی تو میری وہ موت شیعہ کے غیر مسلم اقلیت ہونے کا سبب بنے گی
انشاءاللہ،
مجھے اپنے خالق سے امید ہے اگر اسی راستے میں آ، اگر صحابہ کی عظمت کا پھیرا لہراتے ہوئے موت آتی ہے تو آئے، مرنا تو بہت حال ہے یا نہیں مرنا، آپ موت سے جان چھڑا جائیں گے جی؟ نہیں چھڑا سکتے، موت تو بہت حال آئے گی، کہنا چاہتا ہوں دماغوں کے طریقے ذرا کھول کے دیکھو، دماغوں کے طریقے ذرا کھول کے دیکھو، ہم لوگ وہی ہیں کہ نہیں، دماغوں کے طریقے ذرا کھول کے دیکھو، ہم لوگ وہی ہیں کہ نہیں، اوس کے قطرے ہیں جو بکھرے ہوئے ہو، اوس کے قطرے ہیں یا بکھرے ہوئے موتی، دھوکا جو نظر آئے ذرا رول کے دیکھو، میں جس موقف پر جیل جانے سے پہلے تھا اسی موقف پر آج ہمارے عزائم میں کوئی لچک نہیں آئی میرے بھائی، عظمت اصحاب رسول کے لیے میں اپنی زندگی وقف کر چکا ہوں اور سنی قوم سے میرا یہی مطالبہ ہے، سنیت کو ایک پلیٹ فارم پر آ جانا چاہیے، آ جانا چاہیے یہ نہیں آ جانا چاہیے، سنیت کو بنیاد محسوس بن جانا چاہیے، ان حالات میں جب صحابہ کے خلاف لٹریچر اور تحریر کی یہ پولیشن اور اتنا کھلا کفر بتا رہا ہوں، لاہور سے کتاب چراغ مستفیر کے نام سے چھپی جس میں اس کا بے ایمان مصنف تحریر کرتا ہے کہ سب سے پہلے شیطان کے عقیدے کو جس شخص نے قبول کیا تھا وہ ابو بکر صدیق تھا، اردو زبان میں میرے بھائی، اردو میں حالات بھی لے کے پڑھ سکتا ہے، قیامت آ گئی. آج اس ابو بکر کو شیطان کا کیڑا قبول کرنے والا تحریر کیا جا رہا ہے جو جس وقت نبوت کے قدموں میں آیا تھا رئی سنک کا ہے, اور جب جنازہ اٹھتا ہے تو پرانے کپڑوں میں جس نے بچی نبوت سواری, جس نے دولت پیغمبری کے قدموں پہ نکھارا کر دی, جس نے رات کی تاریخیوں میں ہجرت کے خطرناک رات میں نبوت کو کاندھوں پہ اٹھا کر پتھریلے پتھروں پہ چڑھ کے پیغمبر کے معصوم وجود کا تحفظ کیا, آج یہودیت کا لطفہ, یہودیت کا ٹھہرا, یہودیت اسے شیطان کو ماننے والا تحریر کرے اور سنیت لمبی تال کا سو جائے. آخر تمہارے جاگنے کا وقت کب آئے؟ تم نے بیداری کب آئے؟ تم کب اپنے نظریات کے تحفظ کے لیے کچھ سوچو گے؟ تم کراچی نے ذاتیات پر لڑ کے شہر کو بیروت بنا رہے ذاتیات پر, ذاتی مفادات پر تم شہر کے عمل کو برباد کرے اور دین کی بات سننے کے لیے تیار نہیں, اسے پھر قواریت کہہ دیتے. آج جو کراچی کی حالت ہے یہ انتہائی ناگفتگی حالت ہے. کراچی خون کی ندی میں تیر رہا ہے, اور میں نے کراچی کی زمین پر قدم رکھتے ہی پہلی بات جو ایئرپورٹ پر کہی وہ یہ تھی کہ حکومت افغانستان کے مسئلے پر اگر سیاستدانوں کے اعتماد میں رہتی ہے, جبکہ وہ بھی سر سے پانی گزرنے کے بعد قدم اٹھایا گیا, 10 لاکھ انسان ذبح کرانے کے بعد حکومت سیاسی جماعتوں کے اعتماد میں لے رہی ہے. ظلم تو یہ, میں نے آپ کی یہ بات کہی تھی کہ اگر تم افغانستان کے مسئلے کے لیے سیاستدانوں کے اعتماد میں لینا ضروری سمجھتے ہو تو کراچی جو لہو کی ندی میں تیر رہا ہے, جس میں ماؤں کی چھاتیوں سے دودھ پیتے بچے جدا کر کے کاٹ دیے گئے ہیں, تم ان حالات کے لیے سیاستدانوں کو اعتماد میں کیوں نہیں لیتے ہو؟ ایک دن میرا وہ بیان اخبارات میں چھپا ہے, اور آج وزیر داخلہ کا بیان آیا کہ ہم اس مسئلے پر گول میز کانفرنس بلانا چاہتے ہیں. اللہ کرے کہ یہ بیان واقعی ہو, مات قوم کی آنکھ میں دھول جھونکنا نہ ہو, تاہم میں پھر آپ کی رساست سے حکومت کے گریبان کو پکڑ کے جھجھوڑنا چاہتا ہوں کہ تم کراچی کے حالات پر سیاسی اور مذہبی جماعتوں کو اعتماد میں لو, اس شہر کے امن سے مت کھیلو, اسے بیروت مت بناؤ, اس شہر کے پرامن شہریوں کو غیر پرامن فضا میں زندگی گزارنے پہ مجبور مت کرو. تم مات ہم مدد کو بیان کرنے والے لوگوں کو تانے دینے میں مصروف ہو کے پھر قواعد پھیلاتے ہیں, تم اپنا کرتوت نہیں دیکھتے کہ طویل عرصہ سے تم سے کراچی کنٹرول نہیں ہو رہا. آپ کی کہہ رہے ہیں کہ کراچی کے حالات کو تھوڑی سنوارنا چاہیے یا نہیں سنوارنا چاہیے؟ حکومت کو اس پہ توجہ دینا چاہیے یا نہیں؟ جو سمجھتے ہیں کہ توجہ دینا چاہیے وہ ہاتھ کھڑا کرے. سامعین محترم, میں آپ سے بہت ہی مختصر گفتگو کرنا چاہتا تھا, لیکن چند ضروری گزارشات کی وجہ سے خاصی طوالت ہو گئی, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے محسوس نہیں کیا ہوگا.
نہیں,
اصحاب رسول کے خلاف زبان درازی کی یہ انتہا, اور ان حالات میں ہم خاموشی اختیار کریں, یہ ہو سکتا ہے؟ بلند آواز سے یہ زہریلی تحریریں برداشت کی جا سکتی ہیں؟ لمحہ بھر کے لیے بھی برداشت کی جا سکتی ہے اسی آواز سے؟
نہیں.
جب آپ سمجھتی ہیں کہ یہ برداشت نہیں کی جا سکتی, تو پھر میں منتظمین جامعہ سے درخواست کرتے ہوئے کہ جیسے انہوں نے میرے سر سے ہاتھ رکھا, حوصلہ افزائی فرمائی, تو میں ان کی اجازت سے مزید یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو سپاہ صحابہ کا تعاون کرنا
چاہیے.
کریں گے آپ
انشاءاللہ؟
یہ جھنڈا گلی گلی لہرنا چاہیے یا نہیں؟
انشاءاللہ.
کریا کریا بستی بستی لہر جانا چاہیے یا نہیں لہر جانا چاہیے؟
انشاءاللہ.
سپاہ صحابہ ایک تاریخ کا نام ہے, سپاہ صحابہ درخت کا نام ہے, سپاہ صحابہ جلحاظ کا نام ہے, سپاہ صحابہ قربت کا نام ہے, سپاہ صحابہ حبیہ صحابہ نبی کا نام ہے. سن لو, آؤ جاگو, اس قافلے وریت میں شامل ہو جاؤ, تاکہ ہم پسند زمین پاک پر اصحاب رسول کی عزت و ناموس کے تحفظ کر کے آئین بنوانے میں کامیاب ہو جائے. سپاہ صحابہ تن من دھن کی بازی لگا کر میدان میں اتر چکی ہے, اور یہ فیصلہ کر کے اتر چکی ہے, فلا اللہ کی تہ میں پکا کر رات مسمر ہے, جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا. سامعین محترم, میں آخر میں جامعہ کے منتظرین کا صرف تسنن یا بناوٹ کی بنیاد پر نہیں, تہ دل سے شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے اپنا معافی ضمیر ظاہر کرنے کا موقع دیا, اور مزید انہوں نے اپنا مجھے اتنا ممنون احسان کر لیا کہ یہ موقع بھی میں نے نہیں کہا کہ مجھے دیا جائے, ان کی اصحاب رسول سے محبت کا نتیجہ تھا کہ انہوں نے اپنے اخلاق سے مجھے مجبور کیا کہ میں یہاں آؤں. میں اس میں جتنا ان کا شکریہ ادا کروں گا, اور مزید میری آپ سے درخواست یہ ہوگی کہ سنی قوتوں کو جمع کرو تاکہ ہم اپنے منزل پر پہنچ جائیں اور اپنے مقصد کو حاصل کر لیں. رب العالمین اس جانے اور منتظمین جانے اور آپ کی عمر میں برکت دے, اور اس میں دل دگنا رات چوگنا تک کی نصیب فرمائے. واخر دعوانا.